আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বাদ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। মানিসান কে নাজরীন, প্রোগ্রাম হামারা ইসলাম এক বার ফির লেকার আপকি খিদমত মে হাজির হ্যাঁ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাম সবকো ইসলাম কি খুবসুরত তালিমাত পর আমল করনে কি তৌফিক আতা ফরমায়ে। হামারে প্যারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম কা ফরমানে মুআজ্জম আলিশান হ্যায়, যায়্যিনু মাজালিসাকুম বিসসালাতি আলাইয়া ফা ইন্না সালাতাকুম আলাইয়া নূরুল লাকুম ইয়াউমাল কিয়ামা। আকায়ে দো জাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নে ফরমায়া, আপনি মজলিসো কো মুজ পর দুরুদ পড় কর আরাস্তা করো কে তুমহারা মুজ পর দুরুদ পড়না কিয়ামত কে দিন তুমহারে লিয়ে নূর হোগা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাম সবকো কসরত সে দুরুদ পড়নে কি তৌফিক আতা ফরমায়ে। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম। সলাতাম ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া হাবিবাল্লাহ। মাদ্রাসান কে নাজরীন, কুরআনে মজীদ ফুরকানে হামিদ কি তালিমাত পর আগর গৌর ও ফিকর অর তদব্বুর কিয়া যায়, ও তালিম সিখি যায়, কুরআন কি আয়াতো কো পড়া যায়, সমঝা যায়, তো বেসিক কুরআন কি ও আয়াত মুবারকা বতর খাস জিনকো মক্কি সূরতে কাহা যাতা হ্যাঁ, উনকে অন্দর আকসর জো খিতাবাত হ্যাঁ ও কুফার কে সাথ হ্যাঁ, ও কুফার কে সাথ হ্যাঁ, ওর জিস চিজ কি উসকে অন্দর মজম্মত বয়ান কি গই হ্যা, জিস আমল কো করনে কা হুকম দিয়া গিয়া, তো ইস বাত পর বহুত জ্যাদা আহকামাত রব তাআলা নে ও নাজিল ভি ফরমায়ে আর হুকম ভি দিয়ে আর কিতনি চিজো সে মানা কিয়া। উনমে সবসে বেসিক আর সবসে জো বড়ি চিজ হ্যায় ও হ্যায় কি আল্লাহ কে সাথ কিসি কো শরীক না ঠহরাও, ইবাদত সিরফ আল্লাহ রব্বুল আলামিন কি জাত, আল্লাহ কে লিয়ে ইবাদত, আল্লাহ কি ইবাদত করেন, ইসকে আলাবা কিসি কি ভি না ইবাদত জায়েজ বলকে শিরক হ্যায়, কিসি কো ইবাদত কে লায়েক সমঝনা ইয়ে ভি শিরক হ্যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি জাত ইয়া সিফাত মে কিসি দূসরে কো আল্লাহ কি জাত ইয়া সিফাত মে শরীক ঠহরানা ইয়ে ভি শিরক হ্যায়, আর শিরক ও বড়া গুনাহ আর মজমুম হ্যাদ রক্ষেন, ইন্নাল্লাহ লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুন যালিকা লিমান ইয়াশা। আল্লাহ শিরক নহীঁ বখশেগা, শিরক ইতনা বড়া আজীম গুনাহ হ্যায় কে ফরমায়া আল্লাহ শিরক নহীঁ বখশেগা, আর শিরকে আলাবা জো চাহে ও আল্লাহ বখশ দেগা, আল্লাহ উসে মুআফ কর দেগা, ইয়ানি গুনাহো মে সে জো ভি নাফরমানিয়া আর গুনাহ হ্যায় রব তাআলা চাহে তো উনে মুআফ কর দে, মুআফ ফরমা দে, লেকিন শিরকে লিয়ে ইয়ে ফরমায়া কে ইসে আল্লাহ নহীঁ বখশেগা, শিরক মুআফ নহীঁ করেগা। জিস আদমি কা খাতেমা ইস পর হুয়া কে ও মুশরিক থা মাআযাল্লাহ সুম্মা মাআযাল্লাহ, তো উসকে লিয়ে কোই কিসি তরহ কি বখশিশ মাগফিরাত নহীঁ, আর ইয়ে আল্লাহ কা হি হুকম হ্যায় ফরমানে কে আল্লাহ ইয়ে মুআফ নহীঁ করেগা। ان الشرک لظلم عظیم. قرآن فرماتا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم اسے کہا گیا، بہت بڑا یہ گناہ ہے شرک، یعنی اللہ کی ذات یا صفات میں کسی اور کو ایسا جاننا، ایسا عقیدہ اس کے لیے رکھنا، یہ شرک کہلاتا ہے. آج کے اس پروگرام میں اس کی کافی ہم کچھ ڈیٹیل اور کچھ تفصیل جو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. آپ اول تاخر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شریک رہیں اور سنیں انشاءاللہ بہت سی ایسی چیزیں جو ایز اے مسلم ایک ہمیں بنیادی طور پر معلومات اس کی ہونی چاہیے، اور اس عقیدے کی کتنی حساسیت ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں اویئرنیس وہ بہت ضروری ہے، تاکہ آدمی کسی بھی ایسے کام سے، کسی فعل سے، کوئی ایسا عمل ہے یا کوئی ایسا قول ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر وہاں شرک کا شائبہ ہے یا آدمی شرک کی طرف جاتا ہے تو اس سے ضرور اسے اپنے آپ کو بچانا یہ لازم ضروری فرض ہے. البتہ یہ بھی یاد عرض کرتا چلوں کہ بہت سی ایسی چیزیں کہ جسے عام طور پہ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے یا اپنی کسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کئی چیزوں کو شرک کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہو گیا، حالانکہ ایسی کئی چیزیں ہیں کہ جو شرک کے اس زمرے میں نہیں آتی. تو یہ پورا عقیدہ سمجھنا کہ کیا کیا، کب، کیسے شرک کے اندر کوئی چیز آئے گی اور کیا نہیں آئے گی، یہ بہت ضروری ہے. ورنہ آپ لوگوں کو عام بسا اوقات اس طرح کی کچھ گفتگو کرتے ہوئے یا کسی کی کوئی تحریر پڑھتے ہوئے کہ ہر چیز کو بسا اوقات وہ شرک کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی شرک ہو گیا، یہ بھی شرک ہو گیا، یہ بھی شرک ہو گیا. تو شرک یہ کوئی ایک عام اور ایک کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا ہے. یعنی کسی کو شرک کہہ دینا، مشرک کہہ دینا، مطلب آپ نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا کہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے، وہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ یعنی مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا. تو کسی بھی شخص کے لیے یا کسی فرد کے لیے یا کسی جماعت کے لیے یا کسی گروہ کے لیے، کسی کے لیے بھی کوئی بھی ایسی بات کرنا، کوئی ایسے کامنٹس کرنا، یہ ایسا جو ہے وہ لا علمی میں یا جہالت میں یا ہٹ دھرمی میں، یہ قطعاً ہمیں اسلام اس کی اجازت وہ نہیں دیتا. اس کی میں کچھ ڈیٹیل، کچھ تفصیل انشاءاللہ وہ عرض کروں گا. آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ دیں. یاد رکھیے کہ شرک، اول تو یہ ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں. شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت، یعنی کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، جاننا، یعنی الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک کر دینا. رب ایک ہے، وہ واحد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے. قل ہو اللہ احد، اے محبوب آپ فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. ہم ساری مخلوق، سارے بزرگ، ولی، نبی، سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کا ہے، نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے. ایک اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں یہ مختصر سی صورت نے پورا ایک جو جسے کہتے ہیں عقیدہ توحید کیا ہے، اور اس عقیدے سے جو ہٹے تو وہ شرک کے اندر پڑا. جو معاذ اللہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو خدا مانے. مشرکین ایسے کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اور بھی اتنے چیزوں کو وہ عبادت کے لائق سمجھتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، कुछ तो वो थे कि जो अल्लाह को मानते ही नहीं, सिरे से इनकार है, और कुछ वो जो कहते हैं हाँ ठीक है लेकिन साथ साथ वो इस तरह के शिर्क भी करते। तो अल्लाह एक है, वो ही इबादत के लायक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में या उसकी सिफात में उस जैसा किसी और को मानना, ये अगर आदमी माना और इसका मतलब मफहूम समझ जाए तो कई गलत फहमियों से वो निकल सकता है। बाज़ औक़ात कोई यानी किसी ने नबी अलैहिस्सलाम को पुकारा या किसी अल्लाह के वली को पुकारा, तो कुछ कंफ्यूजन इस तरह की शैतान भी किसी के जहन में ये डाल दे कि मदद अल्लाह करता है, पुकारा अल्लाह को जाए, लेकिन ये तो फुलां को नबी को पुकार दिया, वली को पुकार दिया, तो ये माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह, इसको कह दिया कि ये शिर्क में पड़ गया। ये शिर्क इस तरह किसी तरह की ये शिर्क की कैटेगरी में वो दाखिल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ऐदे मुस्लिम अगर कोई शख्स किसी नबी अलैहिस्सलाम को या अल्लाह के वली को अगर वो पुकारता है या उनसे मदद तलब करता है, उसने इस्तियानत चाहता है, तो उसका मतलब और अकीदा जो मुसलमानों का अकीदा है और जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अस्हाब ने और आपके सामने भी कई ऐसी मिसालें फिर बाद में बुजुर्गों से लेकर आज तक जो चलता हुआ रहा है, वो ये है कि कोई भी मुसलमान किसी नबी को या किसी वली को उसके बारे में ये अकीदा उनके बारे में ये नहीं रखता कि वो माद अल्लाह बजाते खुद अल्लाह की दी हुई ताकत के बगैर ही किसी की बात को सुने या अल्लाह की दी हुई ताकत के बगैर ही बजाते खुद वो नबी या वली खुद वो मदद करते गए, यानी उनके पास जो इख्तियार है जो ताकत है वो जाती है, अताई नहीं है। अगर किसी का ये तसव्वुर अकीदा हो तो वो फिर जाकर किसी शिर्क के खाते में आएगा, लेकिन अगर ये अकीदा ही नहीं है मुसलमानों के अकीदे पर, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे उलमा ने, असलाफ ने, बुजुर्गों ने जो लिखे किताबों में और यही तालीम अपने लोगों को दी जाती है और वो रखते हैं इसी चीज को, क्या कि अल्लाह की दी हुई ताकत से अल्लाह के नबी और अल्लाह के वली ये मदद फरमाते हैं अल्लाह की दी हुई ताकत से। अच्छा, हमारा अकीदा ये नहीं है। आज किसी बच्चे से, छोटे से बच्चे से पूछ लें कि भाई गज़वाए बदर हुआ था उसमें मदद किसने की थी, तो आपको कोई थोड़ी बहुत भी अगर कोई किताबें पढ़ने वाले हों, उलमा की सोबत वाले हों, तो वो फौरन ये बता दें हाँ भी फरिश्ते नाजिल हुए थे, आसमानों से फरिश्ते आए थे, मदद की थी गज़वाए बदर में, और कुरान इसे बयान फरमा रहा है, उन फरिश्तों की तादाद को बयान फरमा रहा है। अच्छा, फरिश्ते अल्लाह तो नहीं है ना, गैरुल्लाह है, ये भी गैरुल्लाह है, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने ही इन्हें मदद के लिए भेजा है। तो अकीदा क्या है कि भाई अल्लाह ने इनको ताकत दी है, इन्होंने आकर गज़वाए बदर में मदद की है। तो ये तसव्वुर कि जो छोटी छोटी बातों पे माद अल्लाह किसी को शिर्क के खाते में डाल देना कि ये शिर्क हो गया, ये बिल्कुल गलत है। ये वो आयतें और इसके ऊपर आयतें वो पढ़ना कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पुकारो, वो जिनमें ये फरमाया गया है, जिनमें ये कहा गया है, आप रिवायतें पढ़ें, तफसीरें पढ़ें, खुद लिखा इसके हवाले से कि उससे मुराद वो है कि जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं, यानी उसे खुदा जानते हुए, उसे इबादत के लायक समझते हुए, या उसी से ही मदद के, यही मदद करेगा और है ही नहीं है, ये बजाते खुद हमारी मदद करने वाला है। तो ये सारी आयतें उनके लिए नाजिल हुई हैं कि जो बुतों के हवाले से, ऐसे जिन्होंने जो गए वो बातिल अपने खुदा माबूद बनाए हुए थे, ये उनके लिए नाजिल हुई हैं। और मखलूक में से बदतरीन लोग हैं वो, याद रखिएगा, مخلوق میں سے بدترین لوگ وہ ہیں کہ جو آیتیں بتوں کے حوالے سے نازل ہوئیں، قرآن میں جو آیتیں بتوں کے حوالے سے نازل ہوئیں وہ کیا کرتے ہیں، اسے اٹھایا اور اسے مسلمانوں پہ چسمہ کر دیا۔ تو یہ بدترین لوگ ہیں مخلوق میں سے کہ ایسی آیتوں کو معاذ اللہ مسلمانوں پر چسپا کر دینا اور انہیں شرک شرک جو ہے وہ اس کی ڈگریاں بانٹتے رہنا۔ بھائی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، علاج معالجہ کرتا ہے، لیکن عقیدہ کیا ہے، دوائی کھا رہا ہوں، دعا تو اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، یا اللہ شفا تو ہی دینے والا ہے۔ پیسوں سے دوائی خریدی جا سکتی ہے، پیسوں سے ڈاکٹروں کے ٹائم خریدے جا سکتے ہیں، پیسوں سے بڑی بڑی لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں، لیکن کیا عہد مسلم کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ میں بہت بڑے سے بڑے ملک میں چلا جاؤں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرواؤں تو میں بالکل صحیح ہو جاؤں گا؟ معاذ اللہ، یعنی اللہ نہ چاہے اور پھر بھی میں صحیح ہو جاؤں گا، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا۔ بڑا سا بڑا علاج کر کے بھی وہ یہ عقیدہ نظریہ رکھتا ہے کیا کہ علاج میں نے کیا ہے، شفا دینے والی ذات وہ اللہ کی، شفا دینے والی ذات اللہ کی۔ تو اتنا جب واضح مدنی چین کے ناظرین یہ فرق ہے تو پھر کیوں معاذ اللہ مسلمانوں کے حوالے سے عام اس طرح کی باتوں پر اس طرح کفر اور شرک کے حوالے سے کہہ دینا؟ تو کسی کو بھی کافر کہنا، کسی کو بھی مشرک کہہ دینا بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی دلیل کے، یاد رکھیں یہ بہت بڑا بہت بڑی جرت ہے، یہ بہت بڑی جرت ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا گیا وہ کسی کو کافر کہے، بالکل خاص تعین کے ساتھ کسی شخص کو، اور وہ کفر اس میں نہیں ہے، وہ کفر اس میں نہیں ہے۔ تو اب یہ فرمایا گیا وہ یا تو یہ کہ وہ ہے ہی ایسا، ہے ہی ایسا تو فابیا نہیں ہے، تو یہی کفر اس کی طرف لوٹ آئے، یہی اس کی طرف آئے گا۔ تو یہ ایک عام نارمل بات نہیں ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، یہ عقیدے کی بات ہے اور بڑی اہم بات ہے، اور اس کے اوپر عقیدہ درست کسی کا نہ سمجھتے ہوئے اور اپنی من مانی کی تشریح کرتے ہوئے اس کو شرک کے خاتے میں ڈال دینا یہ قطعاً غلط ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مولا، جبریل مولا اور نیک مومن مولا، یہ کیا ہیں؟ مولا کا مطلب ہوتا ہے مددگار ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے، وہی مولا کا لفظ کلمہ وہ اللہ کے لیے بھی، جبریل کے لیے بھی، نیک مومنوں کے لیے بھی وہی مولا کا ہے۔ لیکن فرق واضح ترین اور وہ فرق یہ ہے کہ رب تعالیٰ وہ حقیقی طور پر مددگار ہے، رب نہ چاہے تو ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، رب نہ چاہے تو پھر رب کی چاہت یا اذن کے بغیر کسی کی کوئی مدد نہیں ہوگی، کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا تو ایمان عقیدہ ہم تو پہلے ہی یہ بالکل واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں، فرشتے وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، اللہ کے نبی وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، اللہ کے ولی وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ یہ سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ ہاں اللہ نے انہیں اختیارات دیے، اللہ نے انہیں اختیارات دیے اور وہ فرشتوں کو بھی اختیارات دیے ہیں اور ان کے ذمے کئی کام ہیں، کوئی فرشتے بارش برساتے ہیں، کوئی آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے ذمے لوگوں کے اعمال جو ہے وہ کوئی لکھتے ہیں، کوئی اللہ کی بارگاہ میں ان اعمالوں کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، پڑے ہوئے درود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیش کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، ان کے پاس مختلف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ اچھا فرشتے مدد بھی کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے انہیں، تو فرشتوں سے مدد مانگی یا فرشتوں سے مدد چاہی یا کیا فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ مدد کرتے ہیں، یہ تو باقاعدہ یہ قرآن سے ثابت ہے، اور ایک آیت نہیں اس کی کئی آیتیں مبارکہ ہیں کہ جس میں کہ فرشتے مدد کرتے ہیں۔ تو صرف یہ سوچ رکھ لینا کہ مدد صرف اور صرف اللہ کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، تو یہ قرآن کی کئی آیتیں ہیں جس کا یہ واضح طور پر انکار ہے۔ ہاں، عقیدہ درست رکھنا وہ ضروری ہے، اللہ حقیقی طور پہ مددگار ہے، رب نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، مگر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے فرشتے، اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے بندے یہ مدد کرتے ہیں۔ تو جو شرک کی ایک تعریف ہے کہ رب جیسا کسی اور کو ایسا ہی بنا لینا، رب عبادت کے لائق ہے ماد اللہ، کسی اور کو بھی کہنا یہ بھی اس کی عبادت کرنا، آپ کو کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا الحمدللہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان کہ جو کوئی بھی نہیں ایسا ملے گا، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی ایسا کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہم کسی ولی کی عبادت کرتے ہیں یا ہم کسی نبی کی عبادت کرتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ عبادت اللہ کی ذات کی ہے، تو اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات میں اس جیسا کسی اور کو ماننا جاننا، ایسا عقیدہ رکھنا، یہ تو ہوتا ہے شرک۔ جب ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر کسی کو اس طرح کا شرک کا معاذ اللہ یہ کہنا، یہ خود ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ بہت بڑی ایک جرت ہے جو کسی ایسے شخص کو کہ جس کے اندر شرکیہ یا کفریہ کوئی معاملہ نہ ہو، اور اس کو شرک یا کفر سے تعبیر کر کے اپنے انداز سے غلط اعتبار سے لوگوں کے اندر وہ پھیلائے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا شرکی، اور یاد رکھیں شرک اگر واقعی کوئی شرک کرتا ہے تو یہ بدترین کفر ہے، کفر تو کفر ہیں جتنے بھی ہیں، لیکن جو شرک ہے وہ جتنے بھی کفر ہیں ان میں سے سب سے بڑھ کر جو بدترین جسے کہا جائے شدت کے اعتبار سے، وہ اسے شرک جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے قرآن پاک میں کتنے مقامات میں جہاں پہ یہ ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی قرآن پاک میں متعدد آیات مبارکہ ہیں عبادت، جہاں پر یہ فرمایا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس رب کی تم عبادت کرو۔ عبادت اللہ رب العالمین کی ذات کی، وہی عبادت کے لائق ہے، غیر خدا کو تو عبادت کیا، عبادت کا سجدہ کرنا ہی کفر ہے، عبادت کے طور پہ سجدہ کرنا ہی، یہ کسی بھی شریعت میں جائز نہ رہا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ اصول ہے، کسی کے لیے بھی، اور کسی نے کیا بھی نہیں ہے اور نہ مشروع رہا کہیں، عبادت صرف اللہ کی، سجدہ بھی ایک کرنا کسی کو عبادت کے طور پر تو یہ کفر ہے۔ ہاں، تعظیم کے لیے سجدے یہ پہلی شریعتوں میں جائز رہے ہیں، تعظیمن سجدہ کچھ اور ہے اور عبادت کا سجدہ یہ کچھ اور ہے، یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ تعظیم کا سجدہ یہ ہے کہ جس میں عبادت کے طور پر نہیں بلکہ اس شخصیت کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے جھک گیا، سجدہ کیا، تو یہ جائز تھا، مگر کب؟ پچھلی شریعتوں میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی اس شریعت میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس کی بھی آپ نے اجازت نہیں دی اور اسے بھی منع فرما دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی اجازت مانگی گئی، ہم نے منع کر دی، فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے، غیر خدا کو سجدہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، تعظیم والے سجدے کی بھی اجازت نہیں دی، حالانکہ وہ سجدہ فرشتوں نے ایک سجدہ کیا، وہ سجدے کا حکم ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو کیا سجدہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو، آپ کے بھائیوں نے، والدین نے جو قرآن پاک میں بیان ہے سجدہ کیا، تو یہ کیا تھے؟ یہ تعظیم سجدے تھے، یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھے. ہماری شریعت میں تعظیم کا بھی سجدہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی کوئی بزرگ کو کرے یا کسی کو بھی کرے، تعظیمن سجدے کی بھی اجازت نہیں ملی. اب یہاں پہ یہ دیکھیے مدنی چین کے ناظرین، تعظیمن سجدہ اگر کوئی آج بھی کرتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، حرام ہے. لیکن اس کو کفر نہیں کہیں گے، اس کو کفر نہیں کہیں گے. اس لیے کہ کفر تب بنے گا یہ کہ جب معاذ اللہ کوئی کسی کو عبادت کے طور پہ سجدہ کرے. میرے اس تفصیل اور ڈیٹیل بتانے سے یہ مقصد نہیں کہ کوئی کسی کو سجدہ کرنا شروع کر دے، نا نا نا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے سجدے کی منع کر دی تو پھر کسی اور کے لیے کیا. تو سجدہ یہ بعض لوگ دیکھتے ہیں ایسے ہی اور غلط مشہور کرتے ہیں، نہیں جی مزارات پہ بڑے سجدے ہوتے ہیں، شرک ہوتے ہیں، مزارات پہ یہ ہوتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، اب دیکھو تو صحیح مزارات پہ کیا ہوتے ہیں. الحمدللہ مزارات پہ آپ کو کیا وہ ہزاروں افراد، وہ لاکھوں لاکھ افراد وہ نظر نہیں آتے کہ جو وہاں اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، وہ تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور بزرگوں کی ہی وہ تعلیمات جو انہوں نے اپنی زندگی میں دی وہ دنیا سے پردہ فرمائے، صدیاں گزر گئیں، آج بھی وہاں بیٹھتے ہیں تو رونق ہوتی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں. آپ کون سی دوربین سے دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سجدے ہو رہے ہیں؟ اور اگر بالفرض بالفرض کسی طرح مان بھی لیا جائے کہ کوئی آدمی اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کوئی کسی جگہ جا کر متھا ٹیک دیکھتا ہے، یعنی جسے عام لوگ سجدہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اس کو بھی سجدہ کہنا غلط ہے. سجدہ تو سجدہ ہی ہے نا، جو آپ نماز میں کرتے ہیں سجدہ، تو بظاہر کسی جا کے جو ہے وہ ہاتھ لگا لیا یا اپنے سر کو جھکا لیا یا چوم لیا، یہ اس کو کون سجدہ کہے گا؟ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے اس کی بھی ممانعتیں فرمائی ہیں اور ایک طریقہ فرمایا، مزار سے اتنے جو ہے وہ ہاتھ پیچھے کھڑے ہو جائیں، فاتحہ کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں. یہ تو ہماری تعلیم میں بالکل ہم واضح بیان کر رہے ہیں. تو اگر کوئی شخص اپنی جہالت اور لا علمی کی بنا پر کسی قبر کے پاس جا کر سجدہ بھی کر لے بالفرض، تو ہم اسے یہ ضرور کہیں گے کہ یہ فعل حرام ہوا ہے، یہ حرام کیا ہے. لیکن اس کو معاذ اللہ اس ایک کو لے کر سارے مسلک کے حوالے سے یہ کہہ دینا، سارے اس کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ یہ سارے ہی ایسے کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں ایسے کرتا، اس کو بھی سمجھائیں، آپ بھی سمجھائیں، ہم بھی سمجھائیں اور ہم سمجھا رہے ہیں، اور ہمارے علماء نے بالکل اس کی بڑی وضاحتیں فرمائی ہوئی ہیں. لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ سجدہ، سجدہ عبادت وہ کفر ہے، اور وہ سجدہ جو کسی کو تعظیم کے لیے کرے وہ حرام ہے. ہمارے شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی وہ حرام ہے. امام اہل سنت نے پورا الزبدۃ الزکیہ ایک رسالہ اس پر، اس موضوع پر آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ تعظیمن سجدہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام. بہرحال یہ شرک سے اٹیچ کچھ ایسی چیزیں، کہ شرک ہوتا کیا ہے اس کی کچھ تفصیل میں نے عرض کی، اور کچھ اور چیزیں کہ جن کو شرک قرار دے دیا جاتا ہے یا لوگ اس کو معاذ اللہ اپنی ہٹ دھرمی سے یا لا علمی سے اس کو شرک کہہ دیں، تو یہ قطن طریقہ غلط ہے. عبادت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، حقیقی مددگار اللہ رب العالمین ہے، وہ رب عز و جل ہی ہے جو کہ حی ہے، وہ قادر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. اللہ نے آگے اپنے فرشتوں کو، نبیوں کو اور ولیوں کو جو طاقتیں دی ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ کی دی ہوئی طاقتوں سے مدد فرماتے ہیں. یہ عقیدہ اور یہ ایمان وہ رکھنا چاہیے. میں نے ابتداءً عرض کیا کہ مکی صورتوں کے پورے مضامین اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر جگہ بجگہ جو شرک کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو جو ذکر کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اس موضوع کو کچھ کنٹینیو رکھیں گے اور پھر بھی اس پر کچھ وہ گفتگو وہ جاری رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل آپ کے ساتھ تھے اور سواری پر بیٹھے ہوئے تھے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ یہ ہیں اور ہیں بھی سواری پر بیٹھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے ان سے پتہ کیا فرمایا, ارشاد فرمایا, اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو صحابہ اکرام علی مردوان کی عام عادت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ جب ایسا کوئی ہوتی بات ہوتی تو وہ یہی کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو ایسے ہی انہوں نے بھی عرض کی, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک وہ نہ ٹھہرائیں. اچھا پھر فرمایا بندوں کا بھی ایک حق اللہ کے ذمہ کرم پر, بندوں کا بھی ایک حق, ایک حق تو اللہ کا بندوں پر عبادت اللہ کی اور شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں, اور دوسرا یہ کہ اللہ پر بھی حق ہے بندوں کا, وہ کیا ہے؟ فرمایا جو اس کے ساتھ بالکل شریک نہ کریں کسی کو ٹھہرائے, جو اس کے ساتھ بالکل بھی شرک نہ کریں اور شریک نہ کسی کو ٹھہرائے, فرمایا وہ اس کو عذاب نہ دے. یہ ایسا حق ہے جو بندوں کا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے بندوں کا یہ حق اپنے ذمہ کرم پر لیے ہوئے ہیں. تو فرمایا جو شریک اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں ٹھہراتا تو اللہ پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اللہ اسے عذاب نہ دے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دوں, میں لوگوں کو بتا دوں, اس کی خبر دے دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نانا بتاؤ نہیں لوگوں کو, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر توکل نہ کر کے بیٹھ جائیں, یعنی اس طرح پھر آدمی عمل وہ ترک نہ کر دیں اور اعمال کے اندر کوئی کمی نہ لے کر آئیں. پھر آخر میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ظاہر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں آگے پہنچانی تھیں اور پھر انہوں نے اس کو آگے اس طور پر پہنچایا کہ کہیں کوئی چیز علم کی چھپانے والی, یعنی کہ تمانے علم والا کوئی معاملہ وہ نہ رہے. اور یہ بھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اور بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان سے اس طرح کی حدیثیں بیان فرمائیں, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کو ابھی نہ بتاؤ تاکہ وہ اس پہ بھروسہ توکل نہ کر بیٹھیں. اس سے ہمیں یہ سیکھنے سمجھنے کی بات ہے کہ جب کبھی ہم کوئی بشارت والی بات سنیں کہ اس عمل سے بخشا جائے گا, اس عمل سے جنت ہے, اس عمل سے آدمی جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے, کئی آپ روایتیں سنتے ہیں رمضان کا مہینہ ہو یا صدقات و خیرات کے حوالے سے ہو یا زکوٰۃ کے حوالے سے ہو یا نماز پڑھنے کے حوالے سے ہو, تو اب آدمی کو یہ اس سے سوچ اور تصور اپنا بنا لینا کہ بس ٹھیک ہے پھر یہ ایک عمل کروں گا اس کے علاوہ بقیہ کو چھوڑ دوں گا, یہ اس کی ہمیں اسلام میں یوں اس کی نہ ترغیب ہے نہ تعلیم ہے, بلکہ حکم ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اسلام کی اس تمام جمیع اعتبار سے اس تعلیمات کو ہم دیکھتے رہیں, وہ فضیلت والا کام بھی کریں لیکن جو گناہوں کے کام ہیں, نافرمانی کے کام ہیں یا دیگر نیکی کے کام ہیں ان کو ترک نہ کریں, ان کو ہم باقاعدہ کنٹینیو رکھیں اور وہ نیک عمل بھی ہم بجا لاتے رہیں. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ آج سنا ہے سمجھا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے کفر شرک سے ہماری اللہ حفاظت فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا اسلام